فَإِنْ قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرَةً لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ وَهُوَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إِلَّا فِي مَا جَفَّ مِنْهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُمَا تَثْبُتُ بِسَبَبِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْزَدُ شَوْكُهَا ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل لأن حرمة تناولها بسبب الحرم لا بسبب الإحرام فكان من زمان المحال على ما بينا بھئی اب حرم کے درختوں اور پودوں وغیرہ کا حکم بیان کرنے لگے ہیں کہ ان کے کاٹنے کی صورت میں بھی کاٹنے والے پر جو ہے جزا واجب ہوگی. بھائی خلاصہ کلام یاد رکھیے گا کہ حرم میں اگنے والے گھاس اور پودے جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. کچھ وہ ہوں گے جس کو لوگ اگاتے ہیں اور کچھ وہ ہوں گے جو خود بخود اگنے والے ہیں. بعض پودے کیا ہیں وہ خود بخود اگانے والے ہوتے ہیں. بھائی تو وہ قسم جس کو انسان اگاتے ہیں اس کو چاہے کسی نے اگایا ہو یا وہ خود بخود اگایا ہو دونوں صورتوں میں اس کے کاٹنے پر کوئی جزا واجب نہیں. کن پودوں میں؟ جس کو انسان عموماً اگاتے ہیں وہ چاہے خود بخود بھی اگائے پھر بھی اس میں جزا نہیں. چاہے انسان نے اگایا ہو چاہے خود بخود اگائے ہوں دونوں صورتوں میں ان میں جزا واجب نہیں ان کو اگر کوئی کاٹتا ہے. اور دوسری قسم وہ ہے جو خود بخود اگاتے ہیں وہ پودے ہیں تو اس میں بھی اگر وہ خود بخود اگایا ہے پھر تو اس کے اندر جزا ہے. وہ ہے بھی کس قسم کا پودا؟ خود اگنے والا ہے اور اگا بھی خود ہی ہے تو اس میں جزا ہے. لیکن اگر اس کو کسی انسان نے اگایا ہے وہ ہے تو اس قسم کا پودا جو خود بخود اگاتا ہے لیکن اس کو اب کسی نے باقاعدہ اگایا ہے تو اس صورت میں بھی اس میں جزا واجب نہیں. بھائی ہے خود اگنے والا لیکن کسی نے اگایا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہو جائے گا جو انسان اگاتے ہیں ان پودوں والا حکم اور ان میں تو جزا واجب نہیں ہوتی تھی تو لہذا اس میں بھی جزا واجب نہیں. معلوم ہوا حرم کے چار قسم کے پودے ہو گئے اور ان میں سے صرف ایک کے اندر جزا واجب ہے. چار قسم کے پودے اور ایک قسم میں جزا واجب ہے اور وہ کون سا ہے؟ جو خود بخود اگنے والا ہو اور خود بخود اگا ہو. بھائی اور اگر اس کو انسان اگاتے ہیں پھر چاہے وہ خود اگا ہو یا انسان نے اگایا ہو دونوں صورتوں میں جزا نہیں. اور اگر اگتا تو خود ہے لیکن کسی انسان نے اس کو باقاعدہ اگایا ہے تو اس میں بھی جزا نہیں. تو تین قسموں کے اندر جزا نہیں اور ایک قسم کے اندر جزا ہے. بھائی خلاصہ سمجھ میں آ گیا. بھائی تو کہتے ہیں فَإِن قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ حَشِيش گھاس کو کہتے ہیں. بھائی اگر کاٹا کسی شخص نے حَشِيشَ الْحَرَمِ حرم کی گھاس کو اَوْ شَجَرَةً یا ایسے درخت کو لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ جو مملوک نہیں ہے کسی کا یعنی کسی کی زمین میں نہیں ہے. زمین میں ہوگا تو وہ اس کا مملوک ہوگا. یاد رکھیے یہ آگے آپ کو بتائیں گے بھی. اگر کسی کی زمین میں اگا ہے تو یہ اس کا مملوک ہو گیا اور مملوک درخت جیسے عام احوال کے اندر کوئی کسی کا مملوک درخت کاٹتا ہے تو اس پر اس کی قیمت آتی ہے تو یہاں اس مالک کے لیے بھی قیمت آئے گی. کس کے لیے؟ مالک کے لیے بھی قیمت اس کے مالک کو دینا پڑے گی بطور زمان کے. اور درخت میں خود حرام کا پودا ہونے کی وجہ سے جزا ہوگی یا نہیں اس میں پھر وہی چار صورتوں میں آپ غور کر لیں گے. اگر وہ انسانوں کے اگانے والا ہے تو اس میں جزا نہیں. اگر ہے تو خود اگنے والا لیکن اس شخص نے اگایا ہے تو بھی اس میں جزا نہیں. اور اگر وہ خود اگنے والا ہے اور خود ہی اگا ہے تو پھر مالک کو بھی قیمت دینا پڑے گی کیونکہ اس کی زمین میں تھا اور حرام کا پودا کاٹنے کی وجہ سے اس میں جزا بھی واجب ہوگی. بھائی تفصیل سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں فَإِن قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرَةً لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ, اگر کاٹا کسی شخص نے حرم کی گھاس یا ایسے درخت کو جو کسی کا مملوک نہیں ہے, وَهُوَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ, اس حال میں کہ یہ درخت یا پودا جو ہے ان پودوں میں سے ہے جس کو لوگ نہیں اگاتے, فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ, تو اس پر اس کی قیمت واجب ہے. صرف کیا واجب ہے؟ قیمت, کیونکہ اس نے حرم کے پودے کو کاٹا ہے اور چونکہ کسی کا مملوک نہیں لہذا مالک تو کوئی ہے نہیں, ورنہ اس کو بھی کیا دینا پڑتا؟ ضمان دینا پڑتا. فعلیہ قیمتہ, تو اس شخص پر, اس کاٹنے والے پر اس کی قیمت واجب ہے, الا فیما جف منہ, مگر وہ جو کوئی اس میں سے خشک ہو جائے. ہاں جو درخت اور پودا خشک ہو چکا ہے اس کے کاٹنے میں کوئی جزا نہیں ہے. لِأَنَّ حُرْمَتَهُمَا تَثْبُتُ بِسَبَبِ الْحَرَمِ, اس لیے کیونکہ ان دونوں کی حرمت جو ہے وہ حرم کی وجہ سے ثابت ہے, یہ گھاس اور درخت جو ہیں ان کی حرمت جو ہے حرم کی وجہ سے ثابت ہے. قال علیہ السلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يختلا خلاها, خلا کہتے ہیں سرسبز گھاس کو, تر و تازہ گھاس کو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, لا يختلا خلاها, کہ مکہ کی سرسبز گھاس نہ کاٹی جائے, ولا یعضد شوقها, اور نہ اس کے کانٹے توڑے جائیں. تو دیکھیے سرسبز گھاس کاٹنے سے بھی منع کیا گیا اور اس کے کانٹے توڑنے سے بھی منع کیا گیا. ولا یکون للصوم فی هذه القیمۃ مدخل, اور روزے کا اس قیمت کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. لأن حرمۃ تناولها بسبب الحرم, اس لیے کیونکہ ان کو لینے کی جو حرمت ہے وہ حرم کی وجہ سے ہے. تناول کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ہاتھ بڑھا کر پکڑنا, بھائی یہاں مراد کاٹنا ہے. کیا مراد ہے؟ لِأَنَّ حُرْمَتَ تَنَاوُلِهَا بِسَبَبِ الْحَرَمِ, اس لیے کیونکہ ان کے کاٹنے کی جو حرمت ہے وہ حرم کی وجہ سے ہے. لا بِسَبَبِ الْإِحْرَامِ, وہ احرام کی وجہ سے نہیں ہے. فَقَانَ مِنْ زَمَانِ الْمَحَالِ, تو یہ محل کے زمان میں سے ہوا. علامہ بینا, بوجہ اس کے جو ہم نے بیان کر دیا. تو لہذا یہ جو درخت اور پودے کاٹے ہیں ان کی حرمت کس کی وجہ سے تھی؟ حرام کی وجہ سے تھی, احرام کی وجہ سے نہیں. جب حرام کی وجہ سے ہے تو یہ محل کا زمان ہوا اور محل کے زمان میں روزے نہیں آ سکتے, لہذا یہاں قیمت ہی دینا پڑے گی, روزے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. بھائی گزشتہ سبق میں یہ تفصیلاً یہ مسئلہ آیا تھا. بھائی وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ, اور صدقہ کرے گا وہ اس کی قیمت کو فقراء پر. وَإِذَا أَدَّاهَا مَلَكَهُ, اور جب وہ شخص اس کی قیمت ادا کر دے, مَلَكَهُ, تو اس درخت یا پودے کا مالک بن جائے گا جس کو اس نے کاٹا ہے. كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ, جیسے کس کے اندر ہے؟ حقوق العباد کے اندر ہے. کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر لے اور پھر اس کی قیمت ادا کر دے تو اس غصب شدہ چیز کا مالک بن جاتا ہے. وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ, اور مکروہ ہے اس کا بیچنا کاٹنے کے بعد. کاٹنے کے بعد اس کا بیچنا مکروہ ہے. بے شک اس کی قیمت فقراء کو دے دی اور یہ اس کا مالک بن گیا, لیکن پھر بھی اس کا بیچنا اس کے لیے مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. آگے آپ کو بتائیں گے اس کا بیچنا مکروہ ہے اور شکار کا بیچنا باطل ہے اس کے لیے. شکار کا بیچنا, شکار پکڑ لیا کسی نے اور اس کی جزا بھی دے دی, اس نے کفارہ بھی دے دیا, تو اس کے باوجود اس کا بیچنا اس کے لیے باطل ہے. جبکہ یہ جو درخت اور پودے وغیرہ ہیں ان کا بیچنا باطل تو نہیں, جائز تو ہے لیکن پھر بھی مکروہ ہے. بھائی تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ, اور مکروہ ہے اس کا بیچنا کاٹنے کے بعد. لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ شَرْعًا, اس لیے کیونکہ یہ شخص اس کا مالک ہوا ہے. بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ, ایک ایسے سبب کی وجہ سے جو ممنوع ہے شرعًا, باعتبار شریعت کے, شریعت کے اعتبار سے اس کے لیے درخت وغیرہ کاٹنا ممنوع تھا بھائی, تو اس سبب سے اس کا مالک بنا ہے. فَلَوْ أُطْلِقَ لَهُ فِي بَيْعِهِ, اگر اس کو اجازت دے دی جائے اس کے بیچنے کی, لَتَطَرَّقَ النَّاسُ إِلَى مِثْلِهِ, تو لوگ راستہ نکالیں گے اس جیسی چیزوں کے لیے. اگر لوگوں کو اس کے بیچنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو لوگ کیا کریں گے, اس کی طرف, اس جیسی چیزوں کی طرف راستہ نکالیں گے اور سب ہی اس پر عمل شروع کر دیں گے. الا انه يجوز البيع مع الكراهه, مگر یہ بات ہے کہ اس کا بیچنا کراہت کے ساتھ جائز ہے, بخلاف الصيد, بخلاف شکار کے, کہ اس کا بیچنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. والفرق ما نذكره, اور فرق جو ہے ان دونوں کے درمیان وہ ہے جس کو ہم ذکر کریں گے بھائی. والذي ينبته الناس عاده عرفناه غير مستحق للامن بالاجماع, اور وہ درخت وغیرہ, پودے وغیرہ جس کو لوگ عادتاً اگاتے ہیں, عرفناہ, ہم نے ان کو جانا, ہم نے اس کو جانا, غیر مستحق للامن, کہ وہ امن کے مستحق نہیں, بالاجماع, کس کی وجہ سے, اجماع, وہ درخت اور پودے وغیرہ جن کو لوگ اگاتے ہیں, میں نے ابھی آپ کو بتلایا وہ پودے جن کو لوگ اگاتے ہیں ان کے کاٹنے میں جزا نہیں, معلوم ہو ان کا کاٹنا جائز ہے, یہی بیان کر رہے ہیں. والذی یمبتہن الناس عادتن, اور وہ پودے وغیرہ جن کو لوگ عادتن اگاتے ہیں, عرفناہ غیر مستحق للامن بالاجماع, ہم نے جانا اجماع کے ذریعے کہ وہ امن کے مستحق نہیں ہیں, کہ وہ امن کے مستحق نہیں, یہ کس کے ذریعے ہم نے جانا, اجماع کے ذریعے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک لوگ حرم کے اندر جو ہے درخت وغیرہ اگاتے ہیں یا فصل وغیرہ کاشت کرتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں, اور کسی نے بھی ان پر نکیر نہیں فرمائی, کسی نے بھی ان کا رد نہیں فرمایا, تو معلوم ہوا کہ وہ پودے اور درخت جن کو انسان اگاتے ہیں وہ حرم میں ہوں تو بھی مستحق امن نہیں ہے, یعنی ان کو کاٹا جا سکتا ہے. وَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الْمَنْسُوبَ إِلَى الْحَرَمِ, اور یہاں سے دوسری دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں بھائی, وَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْحَرَمِ, اور نیز اس لیے کیونکہ وہ جو حرام قرار دیا گیا ہے, المنسوب الى الحرم, وہ ہے جو منسوب ہے کس کی طرف, وہ درخت اور پودے وغیرہ جس کے کاٹے کو حرام قرار دیا گیا ہے وہی پودا ہے جس منسوب ہے کس کی طرف, حرام کی طرف جو منسوب ہو, اور کامل طور پر نسبت حرام کی طرف تب ہی ہوگی جب کسی اور کی طرف نسبت نہ ہو, کامل طور پر حرام کی طرف نسبت تب ہی ہوگی جب کسی اور کی طرف نہ ہو, اور اگر کسی نے اگایا ہے پھر تو اس شخص کی طرف بھی نسبت ہوگی, لہذا اس وجہ سے وہ حرام نہیں کاٹنا بھائی. تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْحَرَمِ, اس لیے کیونکہ وہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے جس کی نسبت کی گئی ہو حرام کی طرف, وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَلَى الْكَمَالِ عِنْدَ عَدَمِ النِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ بِالْإِنْبَاطِ, اور نسبت ہونا حرم کی طرف کامل طریقے پر یہ اس وقت ہوگی جب نسبت نہ ہو اس کے علاوہ کی طرف, بالانبات, اگانے کی وجہ سے. وما لا ينبت عادة اذا انبته انسان التحق بما ينبت عادة, اور وہ جس کو عادتا اگایا نہیں جاتا, وہ پودے جو جن کو اگایا نہیں جاتا خود اگاتے ہیں, اذا انبته انسان, جب اس کو کوئی انسان اگائے, التحقا, تو یہ بھی مل جائے گا, بما ينبت عادتن, ان پودوں کے ساتھ جن کو عادتن اگایا جاتا ہے, اور جن کو عادتن اگایا جاتا ہے ان کا کاٹنا تو حرام نہیں, لہذا اس کا بھی کاٹنا حرام نہ رہے گا. ولو نبت بنفسه فی ملک رجل, اور اگر وہ پودا خود اگایا کسی شخص کی ملکیت میں یعنی اس کی زمین میں, فعلی قاطعه قیمت لحرمت الحرم, تو کاٹنے والے پر اس کی قیمت واجب ہے, لحرمت الحرمی, کس وجہ سے, حرام کی حرمت کی وجہ سے, حقا للشرعی, بطور شریعت کے حق کے, وقیمت اخرى, اور اس پر اس کی ایک اور قیمت بھی آئے گی, زمانا لمالکی ہی, اس کے مالک کے لیے بطور زمان کے, کصید المملوک فی الحرمی, جیسے کہ وہ شکار جو مملوک ہو کس میں, حرام میں, اس مملوک شکار کو اگر کوئی قتل کرے گا تو اس پر دو جزا آئیں گی بھائی, ایک تو وہ بطور کفارے کے اور ایک اس کے مالک کو ضمان دینا پڑے گا. وما جف من شجر الحرم لا ضمان فیہ, اور وہ جو خشک ہو جائے حرم کے درخت میں سے, لا ضمان فیہ اس میں کوئی ضمان نہیں ہے, لئنہ لیس بنامن, اس لیے کیونکہ وہ بڑھنے والا نہیں ہے. امان تو کس کو تھا؟ جو بڑھنے والا ہے پودا, اور یہ تو خشک ہو چکا. ولا یرعى حشیش الحرم ولا یقطع الا الاذخر, ولا یرعى حشیش الحرم, اور چرائی نہیں جائے گی حرم کی گھاس, یعنی حرم کی گھاس میں جانوروں وغیرہ کو نہیں چرایا جائے گا. ولا یقطع الا الاذخر, اور کاٹا نہیں جائے گا سوائے اذخر گھاس کے. حرم کی جو گھاس ہے اس میں جانوروں کو بھی نہیں چرایا جائے گا, جانوروں کا چرانا بھی اس میں ممنوع ہے, اور اس گھاس کو کاٹنا بھی ممنوع سوائے اذخر گھاس کے. اذخر کہتے ہیں یہ کوئی خوشبودار گھاس ہے, اور اس کو وہ لوگ جو ہے گھروں میں بطور خوشبو کے استعمال کرتے تھے, اور حضور علیہ السلام نے اس کا استثناء فرمایا. باقی درختوں کے کاٹنے سے تو منع فرمایا لیکن اس کا استثناء فرمایا, یہ آگے صاحب ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا بأس بالرعی فیہ, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں چرانے کے اندر, حرم کی گھاس میں جانور کے چرانے میں کوئی حرج نہیں. لأن فیہ ضرورتا, اس لیے کیونکہ اس کے اندر ضرورت ہے. بھئی ضرورت کیوں ہے؟ کہتے ہیں فإن منع الدواب عنه متعذر, اس لیے کیونکہ مویشیوں کو روکنا اس سے وہ متعذر ہے, ممکن نہیں ہے. مویشی کو تو جس طرف آپ لے کر جائیں گے وہ کیا کرے گا, وہ تو جہاں گھاس نظر آئے گی اس میں سے کچھ کھاتا چلا جائے گا, تو لہذا جانور کو اس سے منع کرنا ممکن نہیں, لہذا اس میں ضرورت کی بنا پر چرانے کی اجازت ہے. ولانا, اور ہمارے نزدیک, ہمارا کیا مذہب ذکر ہوا متن میں آ گیا کہ اس میں جانوروں کو نہیں چرایا جائے گا. ولانا, اور ہماری دلیل, ما روینا, وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا, حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, لا یقتلا خلاہا, کہ حرم کی سرسبز گھاس کو نہ کاٹا جائے. والقطع بالمشافر کالقطع بالمناجل, یہ ایک اعتراض کا جواب کہ حدیث کے اندر تو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے, اور یہ چرانا یہ تو کاٹنے کی طرح نہیں. تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں, یہ چرانا بھی کس کی طرح ہے؟ کاٹنے کی طرح ہے. کاٹنے میں یہ ہے بس آپ درانتی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے گھاس وغیرہ کو کاٹیں گے, اور یہاں پر وہ جانور کیا کر رہا ہے, اپنے ہونٹوں اور دانتوں کے ذریعے اس کو کاٹ رہا ہے. تو کہتے ہیں والقطع بالمشافری, مشافر جمع ہے مشفر کی, اور مشفر کا معنی ہے ہونٹ. بھائی ہونٹ, لیکن جب یہ ہونٹ کے معنی میں ہو تو پھر یہ بالخصوص اونٹ کے جو ہونٹ ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور جانور بھی جب گھاس وغیرہ چرتے ہیں اگر آپ نے غور کیا ہو, وہ زیادہ مدد جو ہے وہ اپنے ہونٹوں سے لیتے ہیں, اس کے لیے گھاس کو کھینچ کر توڑتے ہیں اور پھر دانتوں سے اس کو کھاتے ہیں. اور بالخصوص اونٹ جو ہے وہ تو گھاس پودے وغیرہ جو بھی کاٹتا ہے وہ اپنے ہونٹوں کے ذریعے اس کو پہلے کاٹتا ہے, کھینچ کر توڑتا ہے, اور پھر دانتوں کے ذریعے کھاتا ہے. اس لیے مشافر یعنی ہونٹوں کو بالخصوص ذکر کیا. کہتے ہیں والقطع بالمشافری, اور ہونٹوں کے ذریعے کاٹنا, کالقطع بالمناجلی, مناجل جمع ہے منجل کی, درانتی کو کہتے ہیں بھائی جس کے ذریعے گھاس وغیرہ اور پودے کاٹے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہونٹوں کے ذریعے کاٹنا بھی جو ہے درانتیوں کے ساتھ کاٹنے کی طرح ہے. وحمل الحشیش من الحل ممکن, یہ جواب دے رہے ہیں بھائی, امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کے اندر ضرورت ہے, اور ہاں اس میں یہ اضافہ کر لیں ضرورت ہے اور کہ جانوروں کو اسے منع نہیں کیا جا سکتا, اور نیز اس لیے کیونکہ جانور انسان لے کر جائے گا وہاں حرم جانوروں کو ساتھ لے کر جائے گا, تو ان کو بھی گھاس وغیرہ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی, ان کو بھی گھاس وغیرہ کی ضرورت ہوگی, تو اس لیے اس میں اجازت ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں, کہتے ہیں بھائی وہ ضرورت حرم کے باہر سے گھاس لا کر بھی پوری کی جا سکتی ہے. حرم تو چھوٹا سا علاقہ ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان جانوروں کے لیے گھاس حرم کے باہر سے بھی لائی جا سکتی ہے. وحمل الحشیش من الحل ممکن, اور گھاس کو لانا حل سے یعنی حرم کے باہر سے بھی ممکن ہے. فلا ضرورت, لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے. بخلاف الازخر, بخلاف ازخر گھاس کے, لأنہ استثناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس کا استثناء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. فَيَجُوزُ قَطْعُهُ وَرَعْيُهُ, لہذا اس کا کاٹنا اور اس کا چرانا جائز ہے. وَبِخِلَافِ الْقَمْعَةِ, قَمْعَةٌ بھئی یہ وہ چھوٹے چھتری نما پودے ہوتے ہیں جو برسات وغیرہ میں اگاتے ہیں بھئی, جسے وہ عموماً سانپ کی چھتری کہا جاتا ہے بھئی, سمجھ میں آیا بھئی؟ سانپ کی چھتری بھی اور اسی طرح کھمبی بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں بخلاف کم آتی اور بخلاف سانپ کی چھتری کے, لأنہا لیست من جملۃ النبات, اس لیے کیونکہ یہ جملہ پودوں میں سے نہیں ہے بھائی, یہ پودوں میں سے نہیں ہے, لہذا اس میں بھی اجازت ہے. وکل شیء فعلہ القارن مما ذکرنا ان فیہ علی المفرد دما فعلیہ دمان, دم لحجته ودم لعمرته. یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حج افراد کرنے والا اگر کوئی جنایت کرتا ہے تو اس پر ایک دم واجب ہوگا, اور اسی طرح متمتع بھی جب اگر کوئی جنایت کرتا ہے اس پر ایک دم آئے گا, کیونکہ متمتع کا پہلا احرام جو تھا وہ کون سا تھا؟ عمرے کا, اور پھر بعد میں عمرے کا احرام ختم ہوا اور پھر آخر میں حج کا احرام شروع ہوا, تو ایک وقت میں اس کا احرام ایک ہی چیز کا ہے, لہذا اس کو جو بھی جرم کرتا ہے وہ ایک ہی شمار ہوگا اور ایک ہی دم آئے گا. لیکن قارن نے جو احرام باندھا ہے وہ حج اور عمرے دونوں کا ہے, لہذا اگر وہ کوئی جنایت کرتا ہے تو اس پر دو دم آئیں گے, ایک دم کس وجہ سے؟ کہ یہ عمرے کی جنایت ہے, اور ایک دم کس وجہ سے؟ کہ حج کی جنایت ہے. تو کہتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكَرْنَا, اور ہر وہ چیز جس کو قارن کرے, مما ذکرنا, ان میں سے جن کو ہم نے ذکر کیا, کہ ان فیہ علی المفرد دمن, کہ اس کے اندر حج افراد کرنے والے پر ایک دم ہے, وہ تمام چیزیں جن میں ہم نے ذکر کیا کہ اس میں مفرد پر ایک دم ہے, ہر ایسی چیز کو جب قارن کرے گا فعلیہ دمانی, تو اس پر دو دم ہے, دم لحجتہ و دم لعمرتہ, ایک دم اس کے حج کا ہے اور ایک دم اس کے عمرے کا ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ دم واحد, اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایک ہی دم آئے گا, قارن پر بھی ایک ہی دم آئے گا. بنا علی انہ محرم باحرام واحد, بنا پر اس کے, بوجہ اس کے کہ وہ شخص محرم ہے ایک ہی احرام کے ساتھ, اس نے ایک ہی احرام باندھ رکھا ہے, کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمہ اللہ. آپ پڑھ چکے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عمرے کا تداخل ہو جائے گا, کس کے اندر؟ حج کے اندر, لہذا عمرے کے الگ افعال نہیں کرنا پڑیں گے, وہی ایک طواف اور ایک سعی حج کی بھی ہوگی اور وہی عمرے کی بھی ہوگی, اس لیے وہ بنا علی انہ محرم باحرام واحد, بوجہ اس کے کہ وہ محرم ہے ایک ہی احرام کے ساتھ, عندہ ان کے نزدیک, وعندنا باحرامین, اور ہمارے نزدیک وہ محرم ہے دو احراموں کے ساتھ. وقد مر من قبل, اور تحقیق کے بعد پہلے گزر چکی ہے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں الا ان يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة او الحج فيلزمه دم واحد, ہاں ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں پر قارن پر بھی ایک ہی دم آئے گا, ایک ہی دم آئے گا, اور وہ کہ وہ صورت کہ جب ایک شخص یہاں سے چلا حج قران کے ارادے سے لیکن ابھی اس نے احرام نہیں باندھا, اور وہ میقات سے بھی آگے نکل گیا بغیر احرام باندھے ہی, اور آپ پڑھ چکے میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو یا حج عمرے کا ارادہ ہو, لہذا اب اس قارن پر دم آئے گا, لیکن یہاں اس پر اب دو دم نہیں آئیں گے بلکہ ایک ہی دم آئے گا, ایک ہی دم آئے گا. تو کہتے ہیں الا ان يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة او الحج, مگر یہ کہ وہ حج قران کرنے والا میقات سے آگے بڑھ جائے اس حال میں کہ وہ محرم بالعمرہ یا محرم بالحج نہ ہو, ف فَيَلْزَمُهُ دَمُ وَاحِدٌ, تو اس پر ایک ہی دم لازم ہے. خلافاً لزفر رحمہ اللہ, بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے, وہ فرماتے نہیں یہاں پر بھی اس پر دو دم لازم ہوں گے. آگے ہماری دلیل آ رہی ہے, لما ان المستحق علیہ عند المیقات احرام واحد. ہماری دلیل یہ ہے کہ اس شخص پر میقات سے, بھئی ایک آدمی ہے وہ میقات سے گزر کر مکہ جانا چاہتا ہے, تو میقات کا حق کیا ہے کہ اسے احرام باندھ کر گزرا جائے. اور ایک ہی احرام کافی ہو جائے گا یا دو ہونا ضروری ہوتے ہیں؟ ایک ہی احرام کافی ہوتا ہے. لہذا یہ جب شخص حج قران کے لیے بے شک چلا ہے, لیکن میقات سے جب یہ آگے تجاوز کر گیا تو اس پر کیا واجب تھا؟ کم از کم ایک احرام باندھ کر گزرے, اور اس میں اس نے تاخیر کر دی ہے, تو لہذا اس پر ایک ہی دم آئے گا, دو دم نہیں آئیں گے. یہ معنی لما ان المستحق علیہ عند المیقات احرام واحد, اس لیے کیونکہ اس پر واجب جو ہے, لازم جو ہے اس پر میقات کے پاس ایک ہی احرام ہے. وبتاخیر واجب واحد لا يجب الا جزاء واحد, اور ایک واجب کو مؤخر کرنے کی وجہ سے ایک ہی جزا واجب ہوگی. وإذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل. صورت مسئلہ یہ آپ پڑھ چکے, کوئی شخص اگر حالت احرام میں شکار کرے تو اس پر جزا واجب ہوگی. اب اگر دو محرم تھے انہوں نے مل کر شکار کر لیا, یا تین تھے انہوں نے مل کر شکار کر لیا, یا چار تھے انہوں نے مل کر شکار کر لیا, تو اب کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے اس صورت میں ہر ایک پر کامل جزا آئے گی. ایک تھا تو ایک پر ہی آ جائے گی جزا, دو نے مل کر قتل کیا ہے تو دونوں پر پوری پوری جزا آئے گی, اور پانچ یا دس نے مل کر قتل کیا ہے تو ہر ایک پر پوری پوری جزا آئے گی. تو کہتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ, اور جب دو محرم شریک ہوئے شکار کے قتل میں, فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ, تو ان میں سے ہر ایک پر پوری جزا ہے. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالشِّرْكَةِ يَصِيرُ جَانِيًا جِنَايَةً تَفُوقُ الدَّلَالَةِ, اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے شریک ہونے کی وجہ سے يَصِيرُ جَانِيًا جنایت کرنے والا ہو گیا. جنایتن تفوق الدلالتا, ایسی جنایت, ایسا جرم, تفوق الدلالتا, جو رہنمائی سے بڑھ کر ہے. دونوں نے مل کر کیا کیا, اس کو قتل کیا, تو جو ایسا جرم انہوں نے کیا جو رہنمائی سے بڑھ کر ہے. فیتعدد الجزاء, تو لہذا جزا بھی متعدد ہو جائے گی. بتعدد الجنایتی, جرموں کے متعدد ہونے سے, جب جرم متعدد ہوئے, کیونکہ ہر شخص کا فعل کیا ہے, وہ جرم ہے, تو جرم متعدد ہو گئے تو اس کے مطابق جو جزا آئے گی وہ بھی متعدد ہوگی. وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ, اس کے برعکس بھائی حرم کے ایک شکار کے اندر دو یا تین یا چار حلال آدمی یعنی غیر محرم شریک ہو گئے, تو پھر کیا ان میں سے ہر ایک پر کامل جزا آئے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, یہاں جو جزا آتی ہے وہ محل کا زمان ہے. لہذا ایک شخص اس جانور کو شکار کرے یا دس شکار کریں, محل یعنی وہ شکار تو ایک ہی ہے, لہذا ایک ہی جزا آئے گی بھائی, ایک ہی, صرف اسی کی قیمت آئے گی, اور پھر اس کے مطابق ان پر تقسیم ہو جائے گی. دو ہوں گے تو آدھی آدھی قیمت دے دیں گے, اور تین یا چار ہیں تو اس کے مطابق حصے ہو جائیں گے. تفصیل سمجھ میں آ گئی. وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ, اور جب شریک ہوئے دو حلال شخص یعنی غیر محرم حرم کے شکار کو قتل کرنے میں, فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ, تو ان پر ایک ہی جزا واجب ہے. لِأَنَّ الزَّمَانَ بَدَلٌ عَنِ الْمَحَلِّ لَا جَزَاءٌ عَنِ الْجِنَايَةِ, اس لیے کیونکہ یہ جو زمان ہے یہ محل کا بدل ہے. لا جزاء عن الجنایتی, یہ جنایت کی جزا نہیں, یہ حالت احرام میں نہیں تھے کہ جنایت ہوتی تو اس صورت میں ان پر, تو لا جزاء عن الجنایتی, یہ جنایت کی جزا نہیں ہے. فیتحد باتحاد المحل, تو لہذا یہ زمان جو ہے متحد یعنی ایک ہی ہوگا. باتحاد المحل, محل یعنی شکار کے متحد ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کے ایک ہونے کی وجہ سے۔ کرجلین قتلا رجلن خطان، جیسے دو شخص جو ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں کسی دوسرے آدمی کو خطان غلطی سے، یجب علیہما دیت واحدت، ان دونوں پر ایک ہی دیت واجب ہوگی بھائی، کیونکہ یہ محل کا زمان ہے۔ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفَّارَةٌ، اور ان میں سے ہر ایک پر کفارہ ہے بھائی۔ آپ پڑھ چکے قتل خطا کے اندر دیت بھی آتی ہے اور کفارہ بھی آتا ہے، تو 60 روزے بھی رکھنا پڑیں گے، اور وہ کفارہ کس لیے آیا؟ فعل کی وجہ سے، ایک ممنوع فعل کیا انہوں نے، اور دیت کس لیے آئی؟ اس جان کے بدلے آئی، اور جان تو ایک ہی تھی لہذا دیت ایک ہی آئے گی، اور فعل تو دونوں کا الگ الگ تھا لہذا ہر ایک پر کفارہ آئے گا، کیونکہ کفارہ فعل کی جزا ہے اور دیت جو ہے وہ محل یعنی اس جان کی جزا ہے۔ تفصیل سمجھ میں آ گئی، ان دونوں پر ایک ہی دیت آئے گی۔ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفَّارَةٌ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر کفارہ ہوگا۔ وَإِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ أَوْ ابْتَاعَهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، اور جب بیچا محرم نے شکار کو، اب ابتاعہ یا اس کو خریدا، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، تو بیع باطل ہے۔ پیچھے شروع میں ذکر ہوا تھا مسئلہ کہ گھاس پودے وغیرہ جو ہیں حرم کے، ان کی بیع مکروہ ہے، اور یہ شکار کی بیع باطل ہے۔ وہ فرق بیان کریں گے، کہتے ہیں لِأَنَّ بَيْعَهُ حَيًّا تَعَرُّضٌ لِلصَّيْدِ، اس لیے کیونکہ شکار کو زندہ بیچنا یہ شکار کے پیچھے پڑنا ہے، بتفویت الامنی، امن کو فوت کرنے کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ شکار کا امن فوت ہوگا، اور تو یہ شکار کے پیچھے پڑنا ہوا، اور محرم کو تو شکار کے پیچھے پڑنے سے روکا گیا ہے، تو زندہ بیچنا جائز نہیں، کیونکہ زندہ بیچے گا تو کس کے پیچھے پڑنا ہے؟ شکار کے پیچھے پڑنا، اور اسے تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَبَيْعَهُ بَعْدَمَا قَتَلَهُ بَيْعُ مَيْتَةٍ، اور اس شکار کو بیچنا بَعْدَمَا قَتَلَهُ، بعد اس کے کہ جب اس نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو بَيْعُ مَيْتَةٍ، وہ تو مردار کی بیع ہے، اور مردار کی بیع بھی درست نہیں ہے بھائی۔ تو زندہ بیچے گا تو شکار کے پیچھے پڑنا لازم آیا، اور یہ درست نہیں، اور مردہ بیچے گا تو مردار کی بیع ہے، اور یہ بھی درست نہیں۔ وَمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةً مِّنَ الْحَرَمِ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَمَاتَتْ هِيَ وَأَوْلَادُهَا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُنَّ۔ صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے حرم کے اندر ہرنی کو پکڑ لیا اور اس کو لے کر حرم سے نکل گیا، باہر لے گیا، لے جا رہا ہے اب اس کو، اور یہ ہرنی حاملہ تھی، اس نے بچوں کو جنم دیا اور پھر خود بھی مر گئی اور بچے بھی مر گئے بھائی سارے۔ تو یاد رکھیے اس صورت میں اس شخص پر کیا آئے گی؟ جزا آئے گی، کیونکہ یہ کس کے پیچھے پڑا؟ شکار کے پیچھے پڑا، اور اس سے تو اس کو منع کیا گیا تھا بھائی۔ اور نیز اولاد کی بھی جزا آئے گی، صرف ہرنی کی جزا نہیں آئے گی، بلکہ اس کے جو اولاد، جو بچے جتنے تھے، ان کی بھی جزا اس پر آئے گی بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو کہتے ہیں وَمَنْ أَخْرَجَ ظَبْيَةً مِّنَ الْحَرَمِ، اور جس نے حرم سے کسی ہرنی کو نکالا، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، تو اس نے کئی بچوں کو جنم دیا، فَمَاتَتْ هِيَ وَأَوْلَادُهَا، تو پھر وہ ہرنی اور اس کی اولاد مر گئی، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُنَّ، تو اس شخص پر ان سب کی جزا واجب ہے، لِأَنَّ الصَّيْدَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ مِّنَ الْحَرَمِ بَقِيَ مُسْتَحِقًّا لِلْأَمْنِ شَرْعًا، اس لیے کیونکہ شکار جب اس کو حرم سے نکال دیا گیا تو بھی وہ امن کا مستحق ہے شرعن بھائی، شرعن پھر بھی وہ کیا ہے؟ امن کا مستحق ہے، کیونکہ کہاں سے لے کر گیا ہے اس کو؟ حرم سے لے کر گیا ہے۔ وَلِهَذَا وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ، اور اسی وجہ سے اس کو لوٹانا واجب ہے اپنے امن کی جگہ پر۔ یہ اس کو حرم سے لے کر نکل گیا، اور تو اس پر کیا واجب ہے؟ کہ وہ اس جانور کو پھر حرام چھوڑ کر آئے۔ وَهَذِهِ صِفَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَتَسْرِي إِلَى الْوَلَدِ، اور یہ ایک شرعی صفت ہے، لہذا یہ سرایت کر جائے گی اس کے بچے کی طرف۔ کیا؟ یہ جو حرام سے ہرن وغیرہ شکار کو پکڑ کر باہر لے گیا، یہ باہر لے جانے کے باوجود یہ کیا ہے؟ مستحق امن ہے, کیونکہ کہاں سے لے کر گیا ہے؟ حرم سے, حرم کا شکار ہے. تو باہر لے بھی جائے پھر بھی یہ مستحق امن ہے. اور جب یہ مستحق امن ہے کس وجہ سے؟ یہ حکم کس نے دیا؟ شریعت نے. تو اس کا مستحق امن ہونا یہ وصف اس کے لیے شرعاً ثابت ہے. جب یہ وصف اس کے لیے شرعاً ثابت ہے تو یہ اس کے بچوں کی طرف بھی سرایت کر جائے گا. جیسے ایک عورت کی اولاد ہوتی ہے اور آپ پڑھ چکے بچہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے, کیونکہ یہ آزادی اور غلامی یہ کیا ہے؟ یہ ایک وصف شرعی ہے اور یہ اولاد کی طرف بھی سرایت کرے گا. لہذا اگر ماں باندھی ہے تو اس کا بچہ بھی کیا ہوگا؟ غلام ہوگا. اور اگر ماں آزاد ہے تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ آزاد. تو دیکھو یہ وصف سرایت کر گیا کس کی طرف؟ اس کی اولاد کی. تو یہاں پر بھی جو ہرنی تھی یہ کیا تھی؟ مستحق امن تھی. اور یہ وصف شرعی ہے, شریعت نے اس کو مستحق امن قرار دیا ہے. تو یہ وصف کس کی طرف سرایت کر جائے گا؟ اس کے بچوں کی طرف. لہذا وہ بھی کیا ہوئے؟ مستحق امن ہوئے. اور جب وہ مر گئے تو صرف ہرنی کی جزا نہیں بلکہ اب ان سب کی جزا آئے گی, کیونکہ سب مستحق امن تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں ولہذا وجب ردہ الی مأمنہ, اور اسی وجہ سے اس کو واپس لوٹانا واجب ہے اس کے امن کی جگہ کی طرف, یعنی حرم کی طرف. وہذہ صفت شرعیت, اور یہ مستحق امن ہونا, یا یوں کہیں اس کا مستحق رد ہونا, یعنی اس کا یہ لوٹانے کی مستحق ہے حرم کی طرف, یہ ایک صفت شرعی ہے. فتسری الی الولدی, تو یہ سرایت کر جائے گی اس کے بچوں کی طرف. فَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الْوَلَدِ. ہاں, ایک صورت میں بچوں کی جزا ساقط ہوگی, وہ اس پر نہیں آئے گی, اور وہ یہ کہ بچوں کو جنم دینے سے پہلے ہی اس نے اس کی جزا ادا کر دی. اس نے کیا کیا؟ اس کی جزا ادا کر دی. اور جب جزا ادا کر دے گا تو وہ درختوں کے اندر, آپ نے مسئلہ پڑا تھا حرام کے کوئی گھاس اور درخت وغیرہ توڑتا ہے تو اس پر جزا آتی ہے, اور جب جزا ادا کرے گا تو کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. سمجھ میں آئے؟ تو یہاں پر بھی یہ جب جزا ادا کرے گا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. اور بعد میں وہ بچوں کو جنم دیتی ہے, تو اب جیسے ہرنی کا اب اس پر اور مزید کوئی ضمان نہیں, اسی طرح اس کے بچوں کا بھی کوئی ضمان نہیں. فَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا, پس اگر اس شخص نے اس کی جزا ادا کر دی, ثُمَّ وَلَدَتْ, پھر اس ہرنی نے بچوں کو جنم دیا, لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الْوَلَدِ, تو اب اس شخص پر بچوں کی جزا نہیں ہے. لِأَنَّ بَعْدَ أَدَاءِ الْجَزَاءِ لَمْ تَبْقَ آمِنَةً, اس لیے کیونکہ جزا ادا کرنے کے بعد اب یہ ہرنی جو ہے یہ مامون نہ رہی, یعنی مستحق امن اب نہ رہی یا مالک بن گیا. لِأَنَّ وُصُولَ الْخَلَفِ كَوُصُولِ الْأَصْلِ, خلف کہتے ہیں نائب کو, وصول کا معنی پہنچنا. لِأَنَّ وُصُولَ الْخَلَفِ, اس لیے کیونکہ نائب کا وصول ہونا یا اس کا پہنچ جانا كَوُصُولِ الْأَصْلِ, یہ اصل کے پہنچنے کی طرح ہے. جب ہرنی کی جزا دے دی تو یہ جزا کیا ہے؟ اس ہرنی کا قائم مقام ہے, اس کا نائب ہے. تو جب جزا, یہ جو قیمت ہے, یہ حرم کے فقراء تک پہنچ گئی تو یوں ہی سمجھا جائے گا گویا اصل یعنی ہرنی ہی حرم تک پہنچ گئی بھائی. لہذا اس وجہ سے اب اس میں پھر اس کے بچوں میں ضمان نہیں آئے گا. یہ معنی لأن وصول الخلفی کا وصول الاصل, اس لیے کیونکہ نائب کا پہنچ جانا یہ اصل کے پہنچ جانے کی طرح ہے. واللہ اعلم بالصواب, اور اللہ ہی خوب جاننے والے ہیں درست بات کو. باب مجاوزت الوقت بغیر احرام, وقت سے مراد ہے میقات بھائی, میقات. باب مجاوزت الوقت, یہ باب ہے میقات سے بڑھ جانے کے بیان میں, بغیر احرام, بغیر احرام کے. یہ باب ہے بغیر احرام کے میقات سے آگے بڑھ جانے کے بیان میں. بھائی آپ پڑھ چکے اب, اور ابھی مسئلہ گزرا کہ میقات سے آگے کسی شخص کے لیے جب وہ مکہ جانا چاہتا ہو بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں. پھر دوبارہ سن لیجئے، حج کے بیان کے شروع میں میں نے بتلایا تھا کہ بیت اللہ کے ارد گرد قریب کا جو علاقہ ہے، بعض طرف 3-4 میل ہے، 5 میل ہے، بعض طرف 13-14-15 میل تک ہے، یہ سارا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ حرم کہلاتا ہے. تو یہ ایک حد ہوئی. اور پھر اس سے باہر ایک اور حد ہے، وہ میقات کہلاتی ہے، میقات کہلاتی ہے. اور تو یہ جو حرم کے اندر رہنے والے ہیں یہ ہیں اہل حرم، اور پھر حرم اور میقات کے درمیان میں جو رہنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں حلی، اور یہ علاقہ حل کہلاتا ہے، لام مشدد ہے حل. اور اس میقات سے باہر کے رہنے والے جو لوگ ہیں تمام دنیا کے، وہ آفاقی کہلاتے ہیں. اور آفاقی شخص اگر کوئی مکہ جانا چاہتا ہے، چاہے کسی بھی کام سے جا رہا ہو، تجارت کے لیے جا رہا ہے یا ملازمت کے لیے جا رہا ہے یا کسی بھی نیت سے مکہ جا رہا ہے، تو میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا اس کے لیے جائز نہیں، چونکہ مکہ جا رہا ہے، اس جگہ پر جا رہا ہے جہاں اللہ کا سب سے قدیم گھر ہے. لہذا اس گھر کی عظمت کی وجہ سے اس پر لازم ہے کہ اس میقات سے احرام باندھ کر گزرے اور جا کر اس وہاں پر عبادت ادا کرے، عمرہ یا حج ادا کرے. صورت سمجھ میں آ رہی؟ تو آفاقی شخص کے لیے بغیر احرام کے میقات سے آگے گزرنا جائز نہیں، جبکہ وہ لوگ جو حل میں رہتے ہیں یعنی میقات اور حرم کے حدود کے اندر، بھائی یہ وہ بغیر احرام کے بھی مکہ آ جا سکتے ہیں، بغیر احرام کے بھی مکہ آ جا سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ وہ حرم کے قریب ہیں، مکہ کے قریب ہیں، تو ان کو ضرورت پیش آئے گی، کبھی کسی کام کے لیے مکہ جانا پڑے گا، کبھی کسی کام کے لیے. اگر ان پر پابندی لگا دی جائے تو وہ تو مشکل میں پڑ جائیں گے. تو ضرورت کی بنا پر حل والے جو ہیں وہ مکہ بغیر احرام کے بھی آ جا سکتے ہیں. معلوم آفاقی مکہ جا رہا ہے تو میقات سے آگے بغیر احرام کے نہیں گزر، اور حلی شخص جب چاہے مکہ آئے جائے اور اس کے لیے احرام ضروری نہیں. یہاں تک تفصیل سمجھ میں آ گئی. اور یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ یہ آفاقی کے لیے جب میقات سے گزر رہا ہو تو احرام کب ضروری ہے؟ جب وہ مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے. اگر اس کا ارادہ مکہ جانے کا نہیں ہے بلکہ حل کے اندر کسی جگہ وہ جانا چاہتا ہے، مثلا جدہ وغیرہ ایسی ایسی کوئی جگہ جو حل کے اندر ہے وہاں وہ جانا چاہتا ہے، تو اب تو چونکہ وہ مکہ نہیں جا رہا لہذا اب احرام ضروری نہیں، لہذا یہ بغیر احرام کے چلا جائے. اور جب یہ حل میں چلا گیا تو اب یہ حل والوں کے حکم میں ہو گیا، لہذا وہاں سے اس کا پھر ارادہ بنتا ہے مکہ کسی کام کے لیے جانے کا، تو اب اس یہ حل والوں کے حکم میں ہو گیا. اور حل والوں کے لیے تو احرام ضروری نہیں تھا مکہ جاتے وقت، لہذا اب اس کے لیے بھی احرام ضروری نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس باب میں اسی سے متعلقہ یہ جو جنایت ہے، اگر کوئی بغیر احرام کے میقات سے آگے بڑھ گیا اور وہ جانا مکہ چاہتا تھا، تو اس صورت میں اس پر دم آئے گا، اور پھر کس کس صورت میں وہ دم اس سے ساقط ہو جائے گا وہ بیان کریں گے تفصیل. بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا أَتَى الْكُوفِيُّ بُسْتَانَ بَنِي عَامِرٍ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ وَلَبَّى بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الْوَقْتِ وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُلَبِّ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ لِعُمْرَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَإِذَا أَتَى الْكُوفِيُّ، اور جب آیا کوئی کوفہ والا، کوفہ والا، بھائی یہ بات پہلے بھی کئی جگہ ذکر آیا کوفہ وغیرہ، تو یہ کوفہ والے سے کوفہ ہی کا شخص مراد نہیں ہے بلکہ آفاقی مراد ہے، کیونکہ کوفہ بھی کہاں ہے؟ وہ میقات سے باہر ہے، تو کوفہ والے بھی آفاقی ہیں، تو کوفہ والے سے بالخصوص کوفہ کے لوگ مراد نہیں بلکہ تمام آفاقی جو ہیں ان کا یہی حکم ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا أَتَى الْكُوفِيُّ بُسْتَانَ بَنِي عَامِرٍ. اچھا بستان بنی عامر، بھائی یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ کے قریب ہے، اور حرم سے باہر ہے، حرم سے باہر ہے. معلوم ہوا یہ کس جگہ پر ہے؟ حل میں ہے، میقات کے اندر ہے اور حرم سے باہر ہے. اور آگے ایک جگہ اور آ رہی ہے، ذات عرق. بھائی ذات عرق یہ میقات ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ میقات ہے بھائی، میقات ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا أَتَى الْكُوفِيُّ بُسْتَانَ بَنِي عَامِرٍ، اور جب آیا کوئی کوفہ والا یعنی کوئی آفاقی آدمی، بُسْتَانَ بَنِي عَامِرٍ کہاں پر آیا؟ بُسْتَانَ بَنِي عَامِر میں آیا، یعنی حل کے اندر آیا. اب دیکھیے وہ کہاں آیا، توجہ ہے سبق کی طرف، میقات سے گزرا ہے، لیکن مکہ جانے کا ارادہ تھا یا بُسْتَانَ بَنِي عَامِر جانے کا ارادہ تھا؟ جب بُسْتَانَ بَنِي عَامِر جانے کا ارادہ تھا تو اس پر حج یا عمرے کا احرام میقات سے باندھنا ضروری نہیں، لہذا تو اس پر میقات سے احرام باندھنا ضروری نہیں، تو یہ بغیر احرام کے چلا گیا وہاں. پھر اب آگے فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، پھر اس نے وہاں سے کیا کیا، بُسْتَانَ بَنِي عَامِر سے عمرے کا احرام باندھا. اچھا یہاں دوسری صورت ذکر ہے بھائی، کوفہ والا بُسْتَانَ بَنِي عَامِر آیا لیکن اس کا پہلے سے ارادہ تھا عمرہ کرنے کا، پہلے سے کیا ارادہ تھا؟ عمرہ کرنے کا ارادہ تھا. اور جب پہلے سے عمرہ کرنے کا ارادہ تھا پھر تو بے شک مکہ سیدھا نہ بھی جائے، لیکن جانے کا ارادہ کہاں کا ہے اس کا؟ مکہ جانے کا ارادہ ہے یا نہیں اس کا؟ اور جو بھی مکہ جانا چاہے اور میقات سے گزرے گا تو اس کے لیے کیا ضروری؟ احرام ضروری. تو یہ شخص بھی جب میقات سے آگے گزرا تو اس پر کیا ضروری تھا؟ احرام باندھنا. اس نے احرام باندھا نہیں اور بغیر احرام کے گزر گیا، تو اس پر کیا لازم ہوا؟ ایک دم لازم ہو جائے گا. کیا لازم ہو جائے گا؟ دم لازم ہوا. پھر اس نے کیا کیا، وہ بُسْتَانَ بَنِي عَامِر پہنچ کر وہاں اس نے عمرے کا احرام باندھا، تو دم اس پر ہے یا نہیں ابھی تک؟ توجہ ہے، اس پر دم ابھی بھی ہے. تو اس احرام باندھ لیا، تلبیہ کہہ لیا، اور پھر وہاں سے وہ واپس آیا ذات عرق، یعنی میقات سے باہر آ گیا، میقات پر آ گیا. سمجھ میں آیا؟ میقات پر آیا اور پھر یہاں سے وہ مکہ چلا گیا عمرہ ادا کرنے کے لیے. تو کیا یہ جو باہر آ گیا اور پھر گیا، احرام کی حالت میں اب تو میقات سے گزرا ہے، توجہ ہے نا، میقات احرام کی حالت میں میقات سے گزرا ہے، تو کیا اب اسے وہ دم ساقط ہوگا یا ساقط نہیں ہوگا؟ صاحبین فرماتے ہیں اس سے یہ دم ساقط ہو جائے گا، جبکہ یہ احرام کی حالت میں یہاں سے گزر گیا. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، صرف احرام میں گزرنا کافی نہیں، بلکہ میقات پر آ کر یہاں باقاعدہ وہ احرام کی نیت کرے اور تلبیہ کہے گا، باقاعدہ یہاں اس کو تلبیہ کہنا پڑے گا، یعنی نیا احرام کی یہاں سے نیت کر کے چلے گا. صورت سمجھ میں آ گئی، تلبیہ کہے گا یہاں پر. تو تلبیہ اگر یہاں آ کر وہ کہہ دیتا ہے، احرام کی نیت تو ہے ہی اس کی، صرف یہاں آ کر کیا کہہ دے، تلبیہ کہہ دے، تو اس سے یہ دم ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر بغیر تلبیہ کے یہ صرف آیا اور پھر چلا گیا تو اسے وہ دم ساقط نہیں ہوگا، جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دم اسے اب کسی حال میں ساقط نہیں ہوگا، چاہے تلبیہ کہے یا نہ کہے، کسی بھی حال میں یہ دم اسے اب ساقط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس غلطی کا تدارک نہیں ہو سکتا. اس کو بغیر احرام کے گزرنے کی اجازت نہیں تھی اور پھر یہ گزر گیا، تو اس نے ایک جرم کر لیا ہے، وہ جرم اب ختم نہیں ہو سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں وَإِذَا أَتَى الْكُوفِيُّ بُسْتَانَ بَنِي عَامِرٍ، اور جب آیا کوئی کوفہ والا یعنی آفاقی شخص بُسْتَانَ بَنِي عَامِر میں، فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، تو بُسْتَانَ بَنِي عَامِر آیا اور اس کا پہلے سے ارادہ کس چیز کا ہے؟ عمرے کا ہے. فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، تو پھر اس نے احرام باندھا عمرے کا. فَإِن رَجَعَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ وَلَبَّى بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الْوَقْتِ، بس اگر یہ شخص واپس لوٹ گیا ذات عرق یعنی میقات کی طرف، وَلَبَّى اور تلبیہ کہا، بَطَلَ عَنْهُ دَمُ الْوَقْتِ، تو اس سے میقات والا دم باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وَإِن رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُلَبِّ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ لِعُمْرَتِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ. اور اگر یہ لوٹ گیا، چلا گیا، کہاں تک آیا؟ میقات تک آیا اور تلبیہ نہیں کہا اور چلا گیا، تو کہتے ہیں وَإِن رَجَعَ إِلَيْهِ، اور اگر یہ وہ میقات تک لوٹ گیا، وَلَمْ يُلَبِّ، اور حال یہ کہ اس نے تلبیہ نہیں کہا، حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ، یہاں تک کہ پھر یہ مکہ میں داخل ہوا، وَطَافَ لِعُمْرَتِهِ، اور عمرے کا طواف کر لیا، فَعَلَيْهِ دَمٌ، تو اس پر دم واجب ہے. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهُ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، یعنی اب اسے دم ساقط نہیں ہوگا. وقال، اور صاحبین فرماتے، ان رجع الیہ محرمن، اگر یہ لوٹا میقات کی طرف محرمن، حالت احرام میں، فلیس علیہ شیء، لبا او لم یلبی، تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، چاہے تلبیہ کہے یا نہ کہے، بس واپس لوٹ آیا حالت احرام میں تو کافی ہے. وقال ظفر رحمہ اللہ، لا یسقط لبا او لم یلبی، اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دم اس سے ساقط نہیں ہوگا، تلبیہ کہے یا تلبیہ نہ کہے. لئن جنایته لم ترتفع بالعود، اس لیے کیونکہ اس کا یہ جرم جو ہے یہ اٹھ نہیں سکتا لوٹنے سے، جرم کیا ہے وہ جو ہو چکا ہے، لہذا اب یہ وہ اٹھے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، اس پر دم لازم ہو چکا ہے. خلاصہ مسئلہ کیا ہوا، امام صاحب کے نزدیک واپس لوٹ کر اگر تلبیہ وہاں کہہ لے گا تو دم ساقط، صاحبین کے نزدیک تلبیہ کہے یا نہ کہے حالت حرام میں جب یہاں سے گزر گیا ایک دفعہ تو دم ساقط، جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی صورت میں اب یہ دم ساقط نہیں ہو سکتا. تو امام ظفر کی دلیل چل رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنایت جو ہے اب واپس لوٹنے سے بھی ختم نہیں ہو سکتی. وَصَارَ كَمَا إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ، اور یہ شخص اسی طرح ہو گیا جیسے کہ عرفات سے واپس لوٹا ہو، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ، اور پھر عرفات کی طرف لوٹا ہو غروب کے بعد. بھئی آپ پڑھ چکے کہ عرفات کے اندر وقوف کا وقت کب شروع ہوتا ہے، نویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد، اور جب اس وقت کوئی شخص وقوف کر لے دن کے وقت تو کب تک وقوف ضروری ہے، غروب آفتاب تک وقوف ضروری ہے. اگر غروب آفتاب سے پہلے کوئی شخص وہاں سے نکل آئے گا تو اس پر کیا لازم ہوگا، اس پر دم لازم ہوگا. اور پھر اگر یہ شخص غروب آفتاب کے بعد واپس چلا بھی جائے وہ دم ساقط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو کمی رہ گئی تھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو یہاں تو کہتے ہیں جیسے اس کے اندر وہ تلافی نہیں ہو سکتی غروب کے بعد واپس لوٹنے سے، یہاں پر بھی واپس لوٹنے سے اب اس غلطی کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں وَصَارَ كَمَا إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ، اور یہ ہو گیا اسی طرح جیسے کہ یہ عرفات سے واپس لوٹا ہو، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْغُرُوبِ، پھر وہ عرفات لوٹ آیا ہو غروب کے بعد. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، یہ صاحبین اور امام صاحب کی مشترکہ دلیل آ رہی ہے، صاحبین کے نزدیک احرام جدید کے ساتھ لوٹ آئے گا تو دم ساقط، اور امام صاحب کے نزدیک آ کر تلبیہ کہہ لے گا تو دم ساقط، تو گویا ان کے نزدیک غلطی کی تلافی ہو گئی، جبھی تو دم ساقط ہوا. بات سمجھ میں آ گئی، یہی ذکر کرنے لگے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ تدارک المتروک فی آوانہ، کہ اس شخص نے اس چھوڑی ہوئی چیز کی تلافی کر دی، تدارک المتروکہ، اس چھوڑی ہوئی چیز کی تلافی کر دی، فی آوانی ہی، اس کے اپنے وقت میں ہی، وقت کے اندر اندر ہی کیا کر دی، اس نے اس کی تلافی کر دی. بھئی اس کا وقت کون سا ہے، کوئی وقت مقرر ہے احرام کے لیے، میقات سے کوئی گزر رہا ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے نہیں، اس کے لیے تو کوئی وقت نہیں. یہ فی اوانی ہی کا کیا معنی، وہ بھی آگے صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی وذالک قبل شروع فی الافعال، اور وہ اس عبادت یا عمرے کے افعال میں شروع ہونے سے پہلے ہے، یعنی عمرے کے افعال میں شروع ہونے سے پہلے جتنا وقت ہے یہ سارا کس کا ہے، یہ احرام کا وقت ہے، اس میں کیا کر سکتا ہے، وہ میقات سے احرام باندھ سکتا ہے. تو ولانا ہماری دلیل یہ ہے انہ تدارک المتروک فی اوانہ کہ اس نے چھوڑی ہوئی چیز کا تدارک کر لیا فی اوانہ اپنے وقت کے اندر وذالک قبل شروع فی الافعال اور اس کا وقت جو ہے وہ اس عمرے کے افعال میں شروع ہونے سے پہلے ہے سمجھ میں آیا بھائی عمرے کے افعال شروع کرنے سے پہلے کیا ہے یہ حرام کا وقت ہے اس میں اس کی تلافی کر لی اس نے تو تلافی ہو گئی فیسقط الدم تو لہذا دم ساقط ہو جائے گا بخلاف الافاظتی بخلاف عرفات سے واپس لوٹنے کے جس کو امام زفر نے ذکر کیا تھا لئنہ لم یتدارک المتروک علی ما مر اس لیے کیونکہ اس نے اس چھوڑی ہوئی چیز کی تلافی نہیں کی بوجہ اس کے جو گزر چکی بھائی عرفات کے مسئلے میں تو جو حصہ چھوٹ گیا تھا اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی چھوٹا کیا حصہ تھا کہ وقوف کو لمبا کرے غروب تک اور یہ واپس کب آیا ہے یہ تو غروب کے بعد آیا ہے اور تو جو حصہ چھوٹ گیا غروب تک وقوف کو لمبا کرنا اس کی تو تلافی اب نہیں ہو سکتی جبکہ یہاں پر کیا ہے عمرے کے افعال شروع کرنے سے پہلے اگر وہ میقات پر آ کر احرام نیا کر لے تو کیا ہو جائے گی اس کی تو یہاں پر تلافی اپنے وقت کے اندر ہو سکتی ہے اور وہاں پر وہ وقت گزر چکا ہے تلافی ہوئی ہی نہیں بھائی تو دونوں میں فرق ہے غیر ان تدارک عندہما ہاں اب یہاں سے وہ فرق بیان کر رہے ہیں صاحبین اور امام صاحب دونوں کے نزدیک عمرے کے افعال شروع کرنے سے پہلے تلافی ہو سکتی ہے لیکن صاحبین کے نزدیک صرف احرام پہن کر لوٹ آئے تو تلافی ہو جائے گی اور امام صاحب کے نزدیک تلبیہ کہے گا تو تلافی ہوگی ویسے نہیں وہ اب ذکر کرنے لگے ہیں غیر ان تدارک عندہما بعودہ محرما علاوہ اس کے کہ تلافی جو ہے صاحبین کے نزدیک وہ اس کے محرم ہو کر لوٹنے کی وجہ سے ہوگی لئنہ اظہر حق المیقات اس لیے کیونکہ اس شخص نے میقات کے حق کو ظاہر کر دیا کس کے حق کو میقات کا کیا حق تھا کہ وہ یہاں سے کس حالت میں گزرے احرام اور اس نے بھی اس کے حق کو ظاہر کر دیا احرام کے ساتھ لوٹایا اور وہ یہاں سے گزر گیا یہ اسی طرح کہتے ہیں جیسے کوئی شخص پیچھے ہی احرام باندھ کر چلا ہے اور میقات پر آ کر وہ تلبیہ نہیں کہتا کیونکہ اس کا تو احرام پہلے سے ہی ہے میقات پر وہ خاموشی سے گزر جاتا ہے تو یہ شخص بھی جب احرام اس نے کہاں سے باندھا ہے بستان بنی عامر سے یعنی خیل کے اندر سے اور پھر کہاں پر آ گیا میقات پر آ کر یہاں سے گزر گیا تو یہ بھی اسی شخص کی طرح ہوا جو میقات سے حالت احرام میں گزرا تھا اور خاموشی سے گزرا تھا تلبیہ نہیں کہا تھا تو یہ بھی جب بغیر تلبیہ کے گزرے گا تو اسی کی طرح ہو گیا صورت سمجھ میں آ رہی ہے لئنہ اظہر حق المیقات کما اذا مر به محرما ساکتا اس لیے کیونکہ اس شخص نے میقات کے حق کو ظاہر کر دیا جیسے کہ اس پر گزرا ہو وہ حالت احرام میں ساکتا خاموشی سے وعندہ بعودہ محرما ملبیا اور امام صاحب کے نزدیک بعودہ اس کا عطف ہے پیچھے جو آیا تھا بعودہ محرما اور امام صاحب کے نزدیک تلافی ہوگی بعودہ محرما ملبیا اس کے لوٹنے سے اس حال میں کہ یہ حالت احرام میں ہو ملبیا تلبیہ کہنے والا ہو احرام بھی ہو اور تلبیہ بھی کہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اصل تو یہ تھا عظیمت تو یہ تھی احرام کے اندر کہ وہ گھر سے احرام باندھ کر چلے بھائی جو عمرے کے لیے آ رہا ہے یا حج کے لیے اسے گھر سے احرام باندھ کر چلنا چاہیے لیکن شریعت نے رخصت دی ہے کہ چاہو تو میقات تک بغیر احرام کے آ جاؤ پھر یہاں کیا کر لو احرام تو اس سے آگے بغیر احرام کے گزرنا درست نہیں تو عظیمت تو یہ تھی کہ یہ گھر سے احرام باندھتا لیکن جب اس نے رخصت لے لی کہاں تک کی میقات تک کی تو اب اس پر واجب ہوا کہ اس میقات کے حق کو ادا کرے جب میقات پہنچ جائے کوئی آدمی گھر سے چلا ہے بغیر احرام کے تو میقات پر پہنچ کر اس پر کیا لازم ہوگا اس نے رخصت سے فائدہ اٹھا لیا اب کیا حق ہے میقات کا کہ یہاں احرام باندھے اور تلبیہ کہے اور پھر آگے حالت احرام میں جائے توجہ ہے ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے تو عظیمت تو یہ ہے گھر سے ہی احرام باندھ کر چلے لیکن اگر رخصت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو میقات تک چاہے بغیر احرام کے آ جائے لیکن اس سے آگے پھر کیا کرنا پڑے گا احرام بھی باندھنا پڑے گا اور تلبیہ بھی کہنا پڑے گا تو اس سے معلوم ہوا میقات سے آگے بغیر تلبیہ کے گزرنا اس کے لیے درست نہیں. لہذا اس شخص نے جب بستان بنی عامر میں آ کر احرام باندھا تو اس نے عزیمت پر عمل کیا. عزیمت تو کیا تھی؟ عمرے کے لیے چلا ہے تو کہاں سے باندھے احرام؟ گھر سے. اس نے گھر سے تو باندھا نہیں, عزیمت پر عمل نہیں کیا. معلوم ہوا یہ رخصت پر عمل کرے گا, اور رخصت کہاں تک تھی؟ میقات تک. اور رخصت کی صورت میں کیا ضروری ہوتا ہے؟ میقات پر آ کر احرام باندھے اور تلبیہ کہے. تو لہٰذا جب اس نے عزیمت پر عمل نہیں کیا تو رخصت پر تو ضرور عمل کرنا پڑے گا. لہٰذا اب صرف میقات تک واپس آنا اس کے لیے کافی نہیں, بلکہ اس کا حق ادا کرے. کیا کرے؟ احرام کے ساتھ ساتھ, احرام تو ہے ہی, اب تلبیہ بھی کہے بھائی تب رخصت پر عمل ہوگا. ورنہ تلبیہ نہیں کہے گا تو پھر تو عزیمت بھی نہ رہی اور رخصت پر بھی اس نے عمل نہیں کیا. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وعندہ بعودہ محرمًا ملبیًا, اور امام صاحب کے نزدیک اس غلطی کا یا اس چھوڑی ہوئی چیز کی تلافی ہوگی جبکہ یہ لوٹے حالت احرام میں تلبیہ کہتے ہوئے. لأن العزیمۃ فی حق الاحرام من دوائرۃ اہلہ, اس لیے کیونکہ عزیمت جو ہے احرام کے حق میں وہ اپنے اہل کے گھروں سے ہے. احرام کہاں سے ہو؟ اپنے اہل کے گھروں سے ہو. فإذا ترخص, جب اس نے رخصت لے لی, بالتاخیر الی المیقات, میقات تک مؤخر کرنے کی, تو وجب علیہ قضاء حقہ, تو اس پر واجب ہے میقات کے حق کی قضاء کرنا. میقات کے حق کی قضاء کرنا اس پر واجب ہے, یعنی اس کو ادا کرنا اس پر واجب ہے. بانشاء التلبیہ, انشاء تلبیہ کے ساتھ, یعنی کیا کرے یہاں پر؟ انشاء تلبیہ کرے, تلبیہ کو وجود دے, یعنی تلبیہ کہے بھائی. وکان التلافی بعودہ ملبیاً, اور تلافی جو ہوگی وہ اس کے تلبیہ کہہ کر لوٹنے کے ساتھ ہوگی. یہ کس طرح لوٹے؟ تلبیہ کے ساتھ پھر ہی تلافی ہوگی. وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّتِهِ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ مَكَانَ الْعُمْرَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا. آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تو صورت مسئلہ عمرے میں ذکر کی, لیکن حج کے احرام میں بھی یہی اختلاف اسی طرح ہے. حج کے احرام میں بھی ایک شخص آتا ہے اور اس کا ارادہ حج کا ہے, وہ بستان بنی عامر آ گیا یعنی میقات سے آگے نکل آیا اور بغیر احرام کے, اور پھر وہاں سے اس نے حج کا احرام باندھا, تو چونکہ یہ بغیر احرام کے گزرا تو اس پر دم لازم ہے, اور یہ دم اس سے ساقط ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک اگر یہ اس جو احرام اس نے باندھ لیا ہے اسی کے ساتھ میقات تک آ جائے اور پھر چلا جائے. اور امام صاحب کے نزدیک احرام کے ساتھ صرف لوٹنا کافی نہیں بلکہ یہاں آ کر تلبیہ بھی کہنا پڑے گا, پھر وہ دم ساقط ہوگا. جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دم کسی صورت میں بھی اب ساقط نہیں ہو سکتا. یہ معنی وعلی ھذا الخلاف, اور اسی اختلاف پر ہے, اذا احرم بحجته بعد المجاوزتی, کہ جب اس کوفہ والے نے احرام باندھا ہو اپنے حج کا, بعد المجاوزتی بعد بڑھ جانے کی, یعنی میقات سے آگے بڑھ جانے کے بعد اس نے حج کا احرام باندھا ہو, کہاں سے؟ بستان بنی عامر سے. مکان العمرہ, عمرے کی جگہ, پچھلے مسئلے میں تو عمرہ تھا لیکن عمرے کی جگہ اگر وہ حج کا احرام باندھے تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے. فی جمیع ما ذکرنا, ان تمام صورتوں میں جو ہم نے ذکر کر دی. ولو عاد بعد ما ابتدا الطواف وسلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق. بھائی یاد رکھیے یہ وہ صورتیں ذکر ہوئیں کہ عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ واپس چلا گیا اور میقات سے ہو کر آیا, پھر اس صورت میں دم ساقط ہو سکتا ہے. لیکن اگر عمرہ اس نے شروع کر دیا تو شروع کرتے ہی اب وہ دم پکا ہو گیا, اب وہ ساقط نہیں ہو سکتا. صرف حجر اسود کا استلام کیا ہے لیکن حجر اسود کا استلام کرتے ہی کیا ہے, طواف شروع ہو جاتا ہے, لہذا اب بھی واپس چلا جائے گا تو وہ دم اس سے ساقط نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں ولو عاد بعد ما ابتدا الطواف وسلم الحجر, اور اگر یہ شخص لوٹا طواف کو شروع کرنے کے بعد اور حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد, لا يسقط عنه الدم بالاتفاق, تو اس سے بالاتفاق وہ دم ساقط نہیں ہوگا. ولو عاد الیہ قبل الاحرام یسقط بالاتفاق, اور اگر یہ لوٹ گیا میقات کی طرف قبل الاحرام, احرام سے پہلے ہی لوٹ گیا, وہ آدمی آیا تھا اور کہاں پہنچا, بستان بنی عامر پہنچ گیا, پچھلی صورت میں تو تھا یہاں سے اس نے احرام باندھا ہے, اور اب وہ کیا کرتا ہے بستان بنی عامر سے واپس چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے میقات سے احرام باندھ کر آتا ہے, تو اس صورت میں بالاتفاق اس سے دم ساقط ہو جائے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ولو عاد الیہ قبل الاحرام, اور اگر وہ میقات لوٹ آیا احرام سے پہلے ہی, یسقط بالاتفاق, تو بالاتفاق اسے وہ دم ساقط ہو جائے گا. وہذا الذی ذکرنا اذا کان یرید الحج او العمرۃ, اور یہ جو ہم نے ذکر کیا یہ اس وقت ہے جب وہ شخص حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہو, جب وہ شخص حج یا عمرے کا, بھئی وہ کوفہ والا بستان بنی عامر آیا تھا لیکن کیا یہی آنا اس کا مقصد تھا یا اس کا حج یا عمرے کا بھی ارادہ تھا پہلے سے ہی؟ حج اور عمرے کا بھی پہلے سے ارادہ تھا بھئی. اگر اس کا پہلے سے ارادہ ہی نہیں تھا, وہ تو آیا ہی کسی کام سے, کہاں تھا؟ بستان بنی عامر آیا تھا, تو پھر تو اس صورت میں اس پر احرام لازم نہیں ہے. اور پھر یہاں آ کر اس کا ارادہ بن گیا چلو عمرہ بھی کر لیتا ہوں, پھر تو اس صورت میں بالاتفاق اس پر دم نہیں آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وہذا الذی ذکرنا اذا کان یرید الحج او العمرۃ, اور یہ جو ہم نے ذکر کیا یہ جب ہے کہ وہ, یہ اس وقت ہے جب وہ ارادہ کرے حج یا عمرے کا. چلیے بس. وہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.